الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.
کہاں تک ضبط غم ہو دوستوں راہ محبت میں، کہاں تک ضبط غم ہو دوستوں راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو. بیٹا سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھو. یہ شعر میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ کہاں تک ضبط غم ہو دوستو راہ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم داستانیں درد دل کس کو سنائیں، ہم داستانیں درد دل کس کو سنائیں، ہم اپنا زخم جگر کس کو دکھائیں، ہم اپنا زخم جگر کس کو دکھائیں. پا جاتا ہوں جب آشنائے درد محبت کو، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد محبت کو، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے تناظر میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور وہ واقعہ میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر سناتے تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. ان کے اسلام کی داستان بھی بڑی عجیب ہے.
دیکھو کچھ گونج ہو رہی ہے معلوم.
ان کے اسلام کی داستان بہت عجیب ہے. غزوہ احد کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نہایت نڈر اور بہادر تھے، پہلوان بھی تھے، تو غزوہ احد کے موقع پر ان کی شہادت ہوئی. اور وہ شہادت بھی، اس شہادت کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا امتحان تو ہوا شہادت سے، ساتھ میں ان کو اللہ تعالی کی محبت میں جو ان کا حشر کیا گیا وہ یہ کہ ان کو مصلح بھی کیا گیا، جس کو ناک کان کاٹ دینا کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے، شنیع گھناؤنی اور قبیح، اور علامت بزدلی ہے، علامت بزدلی بھی ہے اور علامت بغض بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی اس نہایت افسوسناک، ارے سامنے بیٹھو نا، کمال ہے، اتنے پرانے آدمی ہو کر یہ بات نہیں سمجھتے. یہ جو نہایت افسوسناک طریقے سے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج ہوا. اس رنج کی وجہ سے آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم، میں 70 کافروں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا. یہ ایک بشری چیز ہے. ایک ہوتا ہے تاج نبوت، ایک ہوتا ہے مزاج نبوت، اور ایک ہوتا ہے مزاج بشریت. لہذا یہاں پر آپ نے مزاج بشریت کی وجہ سے قسم کھائی کہ میں 70 کافروں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا. انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت ہوتی ہے وہ براہ راست اللہ تعالی فرماتے ہیں. لہذا اللہ تعالی نے قیامت تک کے آنے والے نبی کے جو امتی ہیں، قیامت تک کے آنے والے، ان کی تربیت بھی اس میں فرمائی. اصل میں امتی کو سکھانا مقصود تھا، لیکن نبی کے ذریعے سے سکھایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے بھیجے، کیونکہ فرشتوں کو یہ تقاضے ہوتے نہیں ہیں. بشری حوائج سے فرشتے پاک ہوتے ہیں، تو بشر کی، انسانوں کی تربیت کیسے ہوتی؟ اس لیے اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا، بشر بھیجے. لیکن اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک سانچہ بشر ہمارے پاس ہے اور ایک سانچہ بشر انبیاء علیہ السلام کا ہے. دنیا میں بھی ایک ہی ملک کا ایک مزدور اور اس ملک کے صدر کا موازنہ نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ملک کے شہری ہیں، لیکن دونوں میں فرق کر سمجھا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی جو ذوات مقدسات ہیں، ان کو اپنی بشریت پر قیاس کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہوگی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے بشری تقاضے اور ہمارے بشری تقاضے کا فرق دیکھیے. مثال، حاجت نبی کو بھی اور حاجت ہمیں بھی، یہ بشری تقاضے میں دونوں برابر. لیکن ہماری حاجت بدبودار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ استنجا فرماتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی. ہمارا پسینہ بدبودار، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ معطر تھا. خوشبودار تھا، لہذا جس جگہ سے آپ گزر جاتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی، صحابہ اسی خوشبو سے کو سونگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تھے. ہم سوتے ہیں ہمارا وضو ساقط ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے آپ کا جو وضو تھا وہ ٹوٹتا نہیں تھا. دیکھا آپ نے سب. تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم پر آیت نازل کی اور ایک مسئلہ سمجھا دیا امت کو کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر انتقام لینا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انتقام لینا چاہے انتقام لے سکتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، لو انتقام، لیکن اس کی شرط فرما دی بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا انتقام لینا جتنا تم کو رنج اور تکلیف اور غم ہوا، جتنا تمہارا نقصان ہوا اتنا ہی تم انتقام لے سکتے ہو. اگر کسی نے الو بولا تو اس کو الو بول سکتے ہو، لیکن الو کا پٹھا نہیں بول سکتے. شریعت نے پابند بنا دیا، اور جب شریعت کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے تو بھی الو، تیرا باپ بھی الو، اور تیرا دادا بھی الو. اور شریعت نے فرما دینے بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ٹھیک ہے اس نے تم کو کہا ہے تم بھی اس کو کہہ دو، اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی تھپڑ مار دو، لیکن اس تھپڑ کی شرط ہے کہ جس ڈگری اور پریشر سے مارا ہے اسی ڈگری اور پریشر سے تم بھی مار سکتے ہو. ایسا نہیں کہ اس نے 40 ڈگری سے مارا اور تم نے اس کو 41 سے مار دیا. اگر 41 سے مار دیا تو پہلے جو اس کے ظلم کی وجہ سے مظلوم کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد تھی، اب وہ مظلوم نہیں ہوا بلکہ اب وہ ظالم بن گیا. ہاں البتہ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی آدمی انتقام لیتا ہے تو مظلوم کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے، اور جب مظلوم جائز انتقام بھی لے لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی رحمت اور مدد اس سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ اب انتقام لے لیا وہ مظلوم نہیں رہا. اور مظلوم کے لیے دعوت المظلوم، حدیث شریف میں آیا کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتے، قبول ہوتی ہے. بوقت ظلم آہ مظلومہ سے ڈرنا تھا، بوقت ظلم آہ مظلومہ سے ڈرنا تھا، تو مظلوم کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے. کب تک؟ جب تک وہ انتقام نہ لے. یہ جائز انتقام کو کہا ہے، اور اگر اس نے جائز انتقام سے کی حد سے آگے بڑھ گیا اب وہ خود ظالم ہو گیا تو اس کے ساتھ کہاں مدد اب رہی. تو یہ ہے انتقام کا قاعدہ. لیکن حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ سناتے تھے، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے راکھ پھینکی، ایک عورت تھی بےہدا، اس نے راکھ پھینکی انتقامن، اب مریدین ساتھ میں تھے، مریدین کو غصہ آیا کہ اس کی چٹنی بنا دیں، تو شیخ سے پوچھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے، فرمایا کہ میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، صبر کرو. اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ان الولی لا یکون منتقما وان المنتقم لا یکون ولیا, کہ جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالی کا دوست ہوتا ہے وہ انتقام نہیں لیتا, اور جو انتقام لیتا ہے اللہ تعالی اس کو کبھی اپنا دوست نہیں بناتے, وہ ولی نہیں بنتا. اب یہ کیا بات ہے, رشتے داروں سے انتقام لینا اور بیوی سے انتقام لینا, یا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا اس سے انتقام لینا اور انتقام کے جذبات رکھنا, یہ شخص اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کے کیا خواب دیکھتا ہے کہ منتقم کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا. بلکہ منتقم کی ایک عذاب دنیا میں ہے, وہ یہ کہ ہر وقت پریشان رہے گا. اور جو آدمی معاف کر دیتا ہے, جو آدمی معاف کر دیتا ہے اس کا ذہن, اس کا دل فارغ ہو جاتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن پر اور اس کے قلب پر سکینہ نازل فرماتے ہیں, وہ رحمتوں میں ہوتا ہے اور اپنے انتقام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اپنے خاص دوستوں کے ساتھ مدد ہوتی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے, عمر کی زیادتی تھی, نگاہ بھی کمزور ہو گئی تھی, لینس کا زمانہ نہیں تھا, چشمے دھوتے نہیں تھے. ایک شخص اپنی معشوقہ کے ساتھ جا رہا تھا تو ان بزرگ کی اس پر, بزرگ جا رہے تھے, ٹکر لگ گئی. بیچارے چلنے میں بھی لڑکھڑا رہے تھے, اے دیکھو ان کو بھی منع کر دو, بات نہ کریں, ہاں اگر کوئی ضروری بات ہو باہر جا کے کریں. تو اس عاشق کو جو تھا, وہ جو عاشق, اس کو غصہ آ گیا, اس نے غصے میں اس بزرگ کے تھپڑ مار دیا. بس وہ بیچارے آہ کر گیا چلے گئے. اتنا فرمایا کہ بیٹا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, وہ بدتمیزی بھی کی کہ اندھے تجھے نظر نہیں آتا. اب وہ تشریف لے گئے, بس ایک آہ نکلی, آسمان کو دیکھا, میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ اور سناتے تھے. فرماتے تھے ایک صاحب, ان کے ماں باپ نے ان کی شادی کی, کئی بچے بھی ہو گئے, اب وہ بیوی سے ہر وقت بس اس کو تانا دینا, مال کا نشہ تھا, نئی شادی منائی کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گا, میرے ماں باپ نے کیا متھے مار دی, اور ایک خوبصورت عورت سے شادی کی. پہلی جو بیوی ہوتی ہے نا, وہ تو دال روٹی پہ بھی راضی رہتی ہے, اور دوسری کو معلوم ہے کہ اس نے مال کے نشے میں کی ہے, وہ بھی مال بٹورتی ہے, اور پھر خوبصورتی. حضرت فرماتے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پہلی بیوی تھی, آدھی رات کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا. اب وہ بیچاری رو رہی ہے کہ کیا میرے ساتھ کر رہے ہو, کم سے کم صبح ہونے کا تو انتظار کرو. اس ظالم کو رحم نہیں آیا, بس وہ باہر نکلی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے. میرے شیخ فرماتے ہیں, خاموش زبان سے ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے سوئے آسماں دیکھ کر. بیچاری چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آدھی رات کو اندھیرے میں بس چلی گئی. ایک مجبور عورت. اب وہ صاحب کا کیا ہوا, اللہ تعالی کا انتقام آیا, جا جن کو اپنے مال پر، اپنی جوانی پر ناز تھا، اپنی طاقت پر ناز تھا، ان کے گال میں ایک دانہ نکلا، گال پر، اور اس دانے نے ایسی نادانی کا کام کیا کہ وہ پھول گیا، پھوڑے کی طرح بن گیا، اس میں کینسر ہو گیا. اب اس میں سے مواد نکل رہا ہے ہر وقت. اب وہ جو بیوی تھی جس معشوقہ کو لے کر آئے تھے اپنے مال اور اس کے حسن، اپنے مال سے اس کے حسن کو خرید کر، اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہتی، ایسی شکل اور ایسی بدبو میرا گزارا نہیں ہے. مال لے کر لات مار کے بھاگ گئی. اب پڑے سڑ رہے ہیں. یہ ہے آہ مظلومہ. تو اس نوجوان نے جو تھپڑ مارا تھا اس اللہ والے کو، ان بزرگ نے کوئی بدعا نہیں دی، بس آہ کھینچ کر آسمان کو دیکھا اور چلے گئے اپنے گھر کو. ادھر وہ نوجوان گھر گیا، اللہ تعالی کا عذاب آ گیا، اس کا پیشاب بند ہو گیا. اب ڈاکٹر حکیم لسٹرین پلا رہے ہیں، سیون اپ، کہہ رہے ہیں سیون اپ پیو، کھل کے پیشاب آ جائے گا. دودھ سوڈا پیو، لیمو کا پانی پیو، خربوزہ کھاؤ، خربوزے کا شیک پیو، لیکن جہاں سے پیشاب بند ہوا تھا یہ تمام چیزیں وہی اسی کی مخلوق ہے. تب اس معشوقہ کو خیال آیا، اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بزرگ تھا جس کو تو نے تھپڑ مارا ہے وہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، اس کی بدعا تجھے لگ گئی. اب وہ پیشاب جب بند ہو جائے، اللہ تعالی اس عذاب سے بچائے، ایسے چلاتے ہیں جیسے بکرے کو ذبح کرے نا، کیسے چلاتا ہے، پیشاب جن کے بند ہوتے ہیں ایسے ہی چیخیں مارتے ہیں وہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو سرورے، تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی چلو مجھے لے چلو، میں معافی مانگتا ہوں. چارپائی پہ لاد کر اسے لے گئے. ان بزرگ کیا پہنچا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگی، کہا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کی بدعا مجھے لگ گئی. فرمایا کہ واللہ میں نے تمہارے لیے بدعا نہیں کی تھی. اس نے کہا نہیں آپ کی بدعا لگی. فرمایا نہیں. کہا اچھا میرے، مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجئے. ان بزرگ نے فرمایا، کہ دیکھو بات یہ ہے، مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب تمہاری معشوقہ کو ٹھوکر لگی تھی تو کیا اس نے تم کو کہا تھا کہ مجھ کو تھپڑ مارو؟ میاں منہ بند کر کے سنو نا، کان کھول کر سنو، لیکن جوش محبت میں منہ نہ کھولو. کیونکہ ایسا لگ رہا ہے آپ مجھے کھا جائیں گے. نگاہ محبت سے کھاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے معشوقہ نے نہیں کہا تھا تھپڑ مارو. تو فرمایا پھر تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے غیرت آئی. اس غیرت نے جوش پیدا کیا اور میں نے آپ کو تھپڑ مارا. تو ان بزرگ نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے معاش تمہاری معشوقہ نے تمہیں تھپڑ مارنے کو نہ کہا بلکہ غیرت نے یہ معاملہ کیا. رو کر آہ کے چیر فرمایا ہم بھی کسی کے ہیں, بس ہمارے اللہ کو بھی غیرت آئی اور یہ انتقام لیا. فرمایا جاؤ بیٹا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا, آپ بھی اپنے اس بندے کو معاف فرما دیجئے. بس اس کا پیشاب جاری ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ مظلوم ایسا ظلم مت کرو کہ کوئی مظلوم بنے اور اس کی آہ تمہیں کھا جائے. کتنے ہی لوگوں کو مظلوموں کی آہ کھا جاتی ہے, جوانیاں, ان کی تجارتیں, ان کی زندگیاں, ان کی صحت, یہ آہیں کھا جاتی ہیں مظلوموں کی. تو انتقام لینا اگرچہ جائز ہے, جائز انتقام لینا اگرچہ جائز ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر آپ صبر فرما لیں تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت خیر ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معرف القرآن میں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم توڑی اور اس کا کفارہ دیا. قسم توڑ کر اس کا کفارہ دیا. اللہ تعالی نے اس میں سے خیر کیا نکالی؟ یہ خیر نکالی کہ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا, جبرائیل امین آ رہے ہیں علیہ السلام, کہ وہ وحشی کہ جن کے نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام بھیجی. جب حضرت وحشی کو دعوت اسلام پہنچی, ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے, بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وحشی الى الاسلام, تو وہ حیران ہو گئے کہ مجھے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور اسلام کی دعوت. تو انہوں نے اس حیرانگی میں جواب بھیجا, اس دعوت ایمان پر, دعوت اسلام پر جواب بھیجا کہ ان من قتل او اشرکا او زنا, کہ جس نے قتل کیا, جس نے شرک کیا اور جس نے زنا کیا, یضاعف له العذاب, یلقى اساما یضاعف له العذاب, اس کے لیے تو عذاب دگنا ہے. قاتل کے لیے, مشرک کے لیے, زانی کے لیے, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. آپ سوچیں قتل کو شرک کے ساتھ رکھا, کتنا بڑا گناہ ہے یہ, قتل کو شرک کے ساتھ رکھا. اور شرک اور زنا یہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں 19ویں پارے میں. اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ تینوں. اور قتل بغیر حق, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, یعنی کوئی کسی جاندار کو قتل کرے, بہت گھناؤنا یہ گناہ ہے کسی کو قتل کرنا, مسلمان تو مسلمان, کافر کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا, الا بالحق. فرمایا جیسے موقع جہاد ہے، جیسے قصاص ہے، یہ ہے. اور حق والا قتل کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فاروق کی ایک وجہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اور میرے شیخ اور مرشد میرے شیخ ثانی حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ مولانا علیہ بھی سناتے ہیں کہ ایک یہودی کا اور ایک منافق کا کچھ معاملہ ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حق یہودی کے ساتھ تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. اب وہاں سے نکلے تو وہ کہتے کہ نہیں، انصاف نہیں ہوا. چلو ہم دوسری عدالت میں چلتے ہیں، ہم عمر کے پاس چلتے ہیں. اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے، وہ اپنے گھر پہ تھے، آپ تشریف لائے. منافق نے، یہودی نے قصہ بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء کا ذکر کیا، فیصلے کا ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منافق نے سے پوچھا، اس منافق سے پوچھا کہ یہ جو کہہ رہے کیا یہ سچ ہے؟ اس منافق نے کہا ہاں سچ ہے، اب ہم آپ سے فیصلہ کرانے ہیں. فرمایا اچھا. اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑائی اور ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا یہ عمر کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. ھذا اقضی، یہ عمر کا فیصلہ ہے، اور اس کی گردن اڑا دی. اس کو کہتے ہیں حق. تو وحشی نے کہا کہ وقت کیف تدعونی الى دینک، کہ آپ لوگ مجھے اپنے دین کی طرف کیسے بلا رہے ہیں؟ وقت فعلت ذالک کلہ، جبکہ میں نے یہ سارے کام کیے. حضرت فرماتے چونکہ ایمان کا فیصلہ آسمانوں کی طرف سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان پر، جواب آیا آپ خاموش، آسمان پر نگاہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل تشریف لائے، آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے. اب دیکھیے یہاں توبہ پہلے ہے، ایمان بعد میں. حالانکہ پہلے ایمان ہوتا ہے پھر توبہ ہوتی ہے نا، پہلے ایمان ہے پھر توبہ ہے. تو لہذا اگر کوئی مومن نہ ہوگا اس کی توبہ تھوڑی قبول ہوگی، اس کے لیے تو توبہ ہونی چاہیے. اب اس آیت میں کیا ہے؟ بس اس آیت میں توبہ کے معنی یہی ہیں کہ غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. سبحان اللہ. یعنی میل کچیل دور کر کے پھر خوشبو لگانی ہے ایمان کی. یہ اہل کفر کے لیے ہے کہ کفر کی غلاظت سے توبہ کرے اور ایمان کے معطر خانے میں داخل ہو جائے. پھر اللہ تعالی اپنے ایمان کے داخل میں داخل ہوتے ہی اس کو ساری انٹرنیشنل خوشبو لگا دیں گے. تو میرے پیارے دوستو، جب یہ آیت پہنچی اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں کفر سے مومن بن جاتا ہوں، لیکن عاملا عملا صالحا، ساری زندگی عمل صالح کرتے رہو، ساری زندگی نماز پڑھو، اور اچھا مسلمان ہونے کے بعد روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اوفو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا، پھر میں نے محنت سے مال کمایا اس پر زکات بھی دوں، پھر حج بھی کروں اور داڑھی بھی رکھوں، یعنی پورا ملہ بن جاؤ. تو بات یہ ہے، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. وہ نماز کی شراب، وہ روزے کی شراب، وہ زکات کی شراب، وہ حج اور جہاد کی شراب، اگر شراب پینا تو دور کی بات، اس کی خوشبو بھی تجھے مل جائے تو تیرا وہ عالم ہو. مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اس کی خوشبو بھی مس کر دیتی، اور اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں شب و روز گزارنا وہ اپنی سعادت سمجھے گا. تو وحشی کہنے لگے کہ یہ تو بڑی کڑی شرط ہے ساری زندگی. لعلی لا اقدر علی، شاید میں اس پر قدرت نہیں رکھتا. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، اس سال انہوں نے ہمارے ہاں تراویح پڑھنا شروع کی. ہمارے ہاں عشاء کی نماز 9:30 بجے ہوتی ہے، عام نمازوں سے فرق یہ ہوا. پھر تراویح میں کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک کو صاف کرنے کے صاف پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، البتہ 4 رکعت کے بعد آرام دیا جاتا ہے، تو تھوڑا سا معمول سے وقت زیادہ لگتا ہے. تو ایک صاحب ہمارے دوست کہنے لگے، پہلی دفعہ شریک ہوئے اور شہر کے دوسرے علاقے سے آتے ہیں، تھوڑا فاصلہ بھی ہے، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے، یعنی لانگ ڈرائیو ہے. کہنے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں آ نہیں سکوں گا. میں نے کہا اچھا تم آؤ تو صحیح. اب عالم یہ ہو گیا کہ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا. چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اور اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. میں نے کہا اب بتاؤ ڈر؟ کہا اب ڈر نہیں، اب تو مزہ آ رہا ہے. جیسے شادی سے پہلے ڈر لگتا ہے، بچے نے باپ سے پوچھا کہ ابا شادی میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ڈاؤن پیمنٹ کے طور پہ 50,000، پھر ساری زندگی اس کی قسطیں دینی پڑتی ہیں. اب مزہ آ گیا، اس لیے ساری زندگی ہنسی خوشی قسطیں دے رہا ہے، اور ایسی ہنسی خوشی ہے نہ ہنس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے. یہ اللہ تعالی نے اس ازدواجی زندگی میں، رشتے میں، ایسا اس بندھن میں، اس رشتے میں عجیب تعلق رکھا ہے، سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستوں، اب وہ کڑی شرط کہنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب آیا، تو آپ نے فرمایا آپ منتظر، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اب کیا آیت لے کر آئے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو نہیں بخشے گا. ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی جس کو چاہے گا بخش دے گا. یہ آیت بھیجی. کیا مطلب؟ تم شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اسی ایک مالک کی بندگی کو بجا لاؤ. اب وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی دیکھیے، میرے شیخ فرماتے ہیں ابھی بھی ان کو کچھ ڈاؤٹ تھا، کیونکہ ابھی پوری طرح راز آؤٹ نہیں ہوا تھا. دادا حضرت فرماتے ہیں کہ اب وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے بہت اچھی آیت ہے، لیکن ارانی بعد فی شبہتن، ابھی بھی مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے کچھ. لا ادری یغفر لی ام لا، میں نہیں جانتا کہ یہ مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں. میں تو نہیں جانتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب گیا جب ان کا، تب آیت نازل ہوئی سبحان اللہ. اس آیت پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ فرماتے ہیں کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الآية، کہ اس دنیا میں اس آیت کے مقابلے میں مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے. ما احب، اس آیت کے مقابلے میں مجھے کچھ پسند نہیں ہے. اور وہ کیا آیت ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارحم الراحمین کا رحمت للعالمین سے کو پیغام ہے کہ آپ میرے ان بندوں کو فرما دیجیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر یہ ظالم کفر کرتے ہیں، اگر یہ ظالم شرک کرتے ہیں، اگر یہ ظالم گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اگر یہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ہمارا کیا بگاڑتے ہیں؟ یہ اپنا بگاڑتے ہیں. ماں رومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ دست ماہ چھپائے مارا می خورت، آہ کیا فریاد ہے کہ دست ماہ چھپائے مارا می خورت، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کھا رہا ہوں. جو ظالم نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی بندگی کو غلاظت میں خود مبتلا کرتا ہے. آپ سوچیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے کو عطا فرمایا ہمیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، اتنی رحمت فرمائی کہ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیا، اور فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم یفتح منہا باب، اب اس میں سے کوئی دروازہ کھلے گا نہیں، اور جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور فرما دیا فلم یغلق منہا باب، اب ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بندوں کو اگر جہنم میں بھیجنا ہوتا تو دروازے کیوں بند فرماتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تمام فرما رہے ہیں، حجت تمام فرما رہے. دیکھو ہم تو پورا مہینہ تمہارے لیے ہم نے یہ کر دیا کہ جہنم کے دروازے بند کروا دیے، جنت کے دروازے کھلوا دیے، اب تمہارے پاس کوئی حجت نہ ہو. دست ماں چھپائے مارا می خورت، آہ معرومی فرماتے ہیں قبر کو نور سے بھر دے. اللہ کیا پیاری بات سکھائی، فریاد دیکھیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کھا رہا ہوں، اردو میں کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا رہا ہوں، اپنے پاؤں کو کاٹنا. بے امانے تو کسے جا کہ برت، اگر آپ کا مان نہ ہو، آپ کا فضل اور مہربانی نہ ہو تو کوئی جان اس گناہوں کی غلاظت سے نجات کیسے حاصل کرے گی؟ اے خدا، آہ کیا فریاد ہے، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، کہ اللہ اپنے اس بندے کو رسوا نہ فرمائیے. گر بدم، اگرچہ میں برا ہوں، برا ہوں، گر بدم من سر من پیدا مکن، اگرچہ میں نالائق ہوں، اگرچہ میں برا ہوں، لیکن میرے مخلوق کو، میرے عیوب کو، میرے گناہوں کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائیے. اللہ تعالی کو رسوا کرنے پر قدرت ہے، جب چاہے جس بندے کو چاہے ذلیل اور رسوا فرما سکتے ہیں. وہ چاہے، وہ اگر چاہے کہ میں اپنی مارکیٹنگ کروں، ایڈورٹائزنگ کروں، اپنی شہرت عزت کی، اللہ تعالیٰ اسی شہرت و عزت کو اس کی ذلت کا ذریعہ بنا دیں گے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر یا اپنے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی پر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ رہا ہے, کسی بیوی رشتہ دار دوست احباب پڑوسیوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی معافی مانگ رہا ہے, بظاہر یہ ذلت ہے لیکن اسی ذلت کو اللہ تعالیٰ عزت بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسباب ذلت کو عزت بنانے پر قادر ہیں اور اسباب عزت کو ذلت کا اور ذلیل کر دینے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. کیا سمجھتا ہے بندہ, گر تو خواہی عین غم شادی شود, اگر آپ چاہیں غم کی عینیت کو خوشی بنا دیں, گر نہ خواہی عین بندے پائے آپ گر تو خواہی عین غم شادی شود عین بندے پائے آزادی شود, اگر آپ چاہیں تو غم کی عینیت کو جو اپنی عینیت کے اعتبار سے غم کی چیز ہے اللہ تعالیٰ اسی کو خوشی بنا دے اور پاؤں کی بیڑیوں کو اللہ تعالیٰ آزادی بنا دے. گر تو خواہی آتش آب خوش شود, اگر آپ چاہیں آگ کو میٹھا پانی بنا دے, اور گر نہ خواہی آب ہم آتش شود, اور اگر آپ نہ چاہیں تو پانی بھی آگ بن جائے, استسقاء کا مرض لگ جائے. اب وہ پانی جو پیاس بجھاتا ہے وہ پیاس کو بڑھا رہا ہے. اللہ تعالی کی قدرت ہے, اتنے قدرت والے مالک کو چھوڑ کر ان مجبور لاچار اور بے بسوں کو خوش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. برادری, خاندان اینڈ پاندان, ان کو خوش کرنا, اپنے نفس کو خوش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور عقل مند ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر رو کر اشک ندامت کو برسا کر اپنے مقدر بدلوا لے. کیا ہے اور کیسے کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, آہو فغاں کے پیکج لے لے. کون سا پیکج لے؟ آہو فغاں کا. ہمارے پاس موبائل اپنا موجود ہے سسٹم, بس آہو فغاں کا پیکج لے لے. کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, کیوں پیکج لیا؟ زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے, اس بندے کو اللہ سے کام ہے کہ اللہ معاف فرما دیجئے, یا کریم معاف فرما دیجئے, اے ربا معاف فرما دیجئے. اس لیے رمضان شریف کے اعمال میں جو پسندیدہ اعمال ہیں جس کو کرنے کی ترغیب آئی ہے, ان اعمال میں یہ عمل بھی ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالی سے معافی مانگو, استغفار کرو کثرت سے, جنت مانگو, اللہ تعالی سے جہنم سے پناہ مانگے. تو کتنے کریم مالک کیا فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے, تاکہ میرے شیخ فرماتے ہیں اتنی رحمت دیکھیں, ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین, اتنی رحمتیں دیکھیں تو بندہ مایوس ہوگا. اور خطاب کتنا پیارا کہ یا عبادی, آہ اے میرے بندو. اب آپ بتائیے جس وقت اولاد باپ کی نافرمانی کرتی ہے باپ بھی اس کو نہیں کہتا تو میری اولاد ہے. ایک صاحب آتے ہیں میرے یہاں کبھی کبھی, ان کا اپنے باپ سے کچھ جھگڑا ہے تو کسی کو بیچ میں بٹھایا تو باپ نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اب آپ بتائیے غصے میں اس بیٹے نے حماقت کی, وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے شناختی کارڈ میں سے تیرا نام نکلوا دیتا ہوں میں. میں نے کہا تم بے وقوف ہو, خاموش رہنا چاہیے. وہ باپ ہے, اگر غصے میں کہہ رہے خاموش ہو جاؤ, ادب کرو, اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ اللہ میرے باپ کا دل نرم کر دے, رحمت ڈال دے, شفقت ڈال دے.
لیکن دیکھیے باپ بھی کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں, وہ کہہ رہے کہ بس یہ میرا بیٹا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیے, سبحان اللہ, فرما رہے کیا, اے میرے بندے. ایک تو ہوتا بندہ کہنا, نہیں میرے بندے, اس کا مزہ کچھ اور ہے. ایک ہوتا ہے بیٹا, ایک ہوتا ہے میرا بیٹا. ذرا باپ سے پوچھو, بیٹا جب کہے ابا اور کہے میرے ابا, اس کا مزہ کچھ اور ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے, اے میرے ربا, کیونکہ ربا کہنے میں مزہ تو ہے, لیکن یہ کہنا میرے ربا جس نے دیا پیارا ابا, وارے میرے ربا, اس کا مزہ کچھ اور ہے. اللہ تعالی نے بھی تو فرمایا, یا عبادی, اے میرے بندے, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑا؟ کوئی زکات نہیں دے, اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے ویل مچھلی, اللہ تعالیٰ اس کو ٹنو ٹن کھانا کھلاتے ہیں, اور کتنی مخلوقات سمندر میں ہیں. پرندے, پرندوں کو دیکھیے, آپ دیکھیں کہ پرندے صبح کے وقت میں ایک سمت کو اڑتے چلے جائیں گے, اڑتے چلے جائیں گے, رکیں گے نہیں. اور شام کے وقت میں اثر کے بعد آپ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ وہ پھر واک کر رہے ہوتے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے حکیموں کا اصول سن لیا ہے کہ رات کا کھانا, دوپہر کا کھانا کھا کر سو جاؤ, اگرچہ پانچ منٹ کے لیے صحیح, جس کو قیلولے کی سنت کہتے ہیں, اور رات کا کھانا کھا کر چلو اگرچہ کانٹوں پہ چلنا پڑے. تو وہ بھی پرندوں کو دیکھیے, صبح چلتے رہتے ہیں چلتے, لیکن ان پرندوں کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ دیکھو, ان کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا, ان کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا, ان کے پاس اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہوتا, ان کے پاس ڈیپ فریزر نہیں ہوتا, ان کے پاس ریفریجریٹر نہیں ہوتا, ان کے پاس تجوری نہیں ہوتی. صبح اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرما کر شام کو واپس وہ اپنے گھروں کے, اپنے ٹوٹے پھوٹے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں, پھر خوشی کے مارے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں. اور بندہ کیا ہے, تجوری الگ بھری ہوئی ہے, انویسٹمنٹس کئی جگہ الگ کی ہوئی ہے, کنٹینر الگ آ رہے ہیں, بینکوں میں پیسہ الگ رکھا ہے, ڈالر الگ کر جمع کر رکھے ہیں, سونا الگ جمع کر رکھا ہے, پھر بھی کہتا ہے پتہ نہیں کل کہاں سے کھاؤں گا. ڈر کے مارے زکات نہیں نکالتا, کیا بے وقوف ہے. ارے جس ظالم, جس اللہ نے تجھے اتنا مال دیا, اللہ تعالیٰ کا حق جاری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دے گا. جو ہماری نالائقیوں پر, ہماری نافرمانیوں پر اتنا فضل فرما رہے ہیں, ہماری فرما برداری پر کیا کچھ نہ دیں گے. ابھی تو ہمیں جو مل رہا ہے نافرمانیوں کے ساتھ مل رہا ہے نا, تو جب ہم فرما بردار ہو جائیں گے تو کیا نہ ملے گا بھائی. ہمارے ایک پیر بھائی کا شعر ہے, کہتے ہیں کہ یہ نعرے عشق حقیقی ہے, یہ نعرے عشق حقیقی ہے, سلام و برد دل پر. اشارہ کیا ہے, قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن, کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. تو کیا فرمایا, یہ نعرے عشق حقیقی. معرومی مولانا منصور صاحب فرما رہے ہیں, ان کا شعر ہے کہ یہ جو اللہ کی محبت کی آگ ہے, آگ ہے نا آگ, یہ نعرے عشق حقیقی ہے, سلام و برد دل پر, تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے. اللہ تعالی پر فدا ہونے والا وہ بے سکون ہو جائے, ارے اس کے سکون کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کو سکون ملتا ہے.
آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے بیوقوف احمق، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے؟ جیسے باپ جب بچہ نالائقی کرتا ہے باپ اس کو تھپڑ لگاتا ہے، اور کبھی کبھی جوش خطابت میں باپ کہتے، جوش خطابت خاص استعمال کیا ہے، اردو ادب سے نہ ناپنا یہاں پہ، جوش خطابت میں باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے الو کے پٹھے، اب آپ کہیں گے صاحب اس میں کیا راز ہے، تو سوچ لو کیا راز ہے، الو کا مطلب ہوا الو اور الو کا پٹھا ہوا الو کا بیٹا، تو باپ نے کس کو بولا بھائی، اپنے کو کہا میں الو اور تو الو کا بیٹا، تو بھائی تو الو تیرا بیٹا الو یہی حرکت کرے گا، تو اپنا الو سیدھا کر لے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنا الو سیدھا کر لے تو تو بھی سیدھا ہو جائے گا اور تیرا پٹھا بھی سیدھا ہو جائے گا، اور تیرا پٹھے تیرا پٹھا جب سیدھا ہو جائے گا تو جو لائق اولاد ہوتا ہے وہ باپ کے پٹھے مضبوط کرتا ہے، یعنی اس کا سہارا بنتا ہے، اور باپ کی خدمت کو ماں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ محتاج ہے، اس لیے اگر باپ اپنی اولاد کو خدمت کا موقع دے تو گھبرائے نہیں، اولاد اس کو اپنی سعادت سمجھتی ہے، کیونکہ بعضوں کو ایک عجیب ذوق ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان سے خدمت لی تو میں اپنی کمزوری دکھاؤں گا، میں کوئی کمزور ہو گیا، یہ نہ سمجھے کمزور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور بنایا، جوانی میں جب ہم کمزور ہیں تو بڑھاپا جو ہے کمزوری کی چیز، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو باپ اس کو تھپڑ مارتا ہے نالائق معافی مانگ، اب یا باپ انتقام لینا کے لیے مار رہا ہے، بلکہ معافی مانگنا کہ کہنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شریف اور کریم آدمی اپنے بچے کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ انداز اختیار کیا معافی مانگ، اب اس کا مارنا یہ ازراہ شرافت کہلائے گا، ازراہ کرم کہلائے گا، کہ شرافت کا طریقہ اور کرم کا انداز ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر تو ہم سے مایوس ہوا، انہ لا یئس القوم الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مایوس نہیں ہوتا لیکن کافر مایوس ہوتے ہیں، تم کافر بنتے ہو تو میں جہنم کا ڈنڈا دکھاؤں، جہنم کے ڈنڈے سے زبردستی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا امیدوار بنایا، پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ڈنڈا دکھا کر اپنی رحمت کا انداز کے ظہور، اپنی رحمت کے ظہور اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ اگر تو مایوس ہوا دیکھ جہنم میں ڈال دوں گا، واہ کیا انداز ہے آپ کا، پھر آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، علمی ایک بات ہے، علمی بات کیا ہے، انا تاکید کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ تاکید کے لیے آتا ہے، الذنوب کا الف لام تاکید کے لیے ہے، جميعا خود مؤکد ہے، کتنی تاکید ہوئی، چار نہیں ہوئی، یو دعا درے سلور ہوئی، جس کو چار ہی بولتے، لیکن ذرا میں پٹھانی مدہ دینا چاہ رہا تھا تاکہ پتا چلے آپ سوراب گوڑ میں بیٹھے ہیں، پٹھانی نسوا پٹھانی مزہ بغیر نسوار، اور مان نسوار کے لیے اس کے لیے ملاقات کریں افطار کے بعد، سبحان اللہ کتنی اللہ تعالی نے تاکید، چار چار تاکید نازل فرمائی کہ ہم بخش دیں گے اور ہر گناہ کو بخش دیں گے، اس لیے اپنے گناہ کو یہ نہ دیکھیں کہ میرا یہ گناہ کیسے بخشا جائے گا، ارے مانگ کے تو دیکھے، معافی تو مانگے، گڑ گڑائے تو صحیح، یہ رمضان شریف کا زمانہ بھائی کس لیے ہے، سب پکوڑے کھانے کے لیے، دہی بڑے اڑائے،
یہ ہے اسی بہانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مہینے کو بہانہ کا ذریعہ رکھا، بہانہ رکھا کہ میاں تم اپنے گناہوں پر جو سال بھر نالائقیاں کرتے ہو اب مانگو، معافی مانگ لو تو ہم تمہارا پچھلا معاف، آئندہ تمہارا مستقبل تاب ناک کر دیں گے، تمہارے شرمناک افسوسناک اور غضبناک کو تابناک بنا دیں گے اور حیرتناک بنا دیں گے، کہ دنیا حیرت کرے گی کہ یہ دیکھو کن گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، کیا گناہ کی نجاستوں میں، اور یہ شخص اب کیا ولی اللہ بن گیا، واہ دنیا تماشا دیکھے گی، تمہاری گردن سے غلامی کا طوس نکال کر جو تمہارے سر پر اپنی دوستی کا تاج سجائیں گے تو دنیا تمہارے اس تماشے کا منظر دیکھے گی، سبحان اللہ. لیکن تم اس کے لیے ایک کام کرو، ذرا رو، گڑ گڑاؤ، ہم سے مانگ لو، آنسو دے دو ہمیں، ذرا یہ فورن کرنسی دے دو ہمیں، ڈالر تم رکھو، زکات تم اپنے ہی رشتہ داروں کو دو، تم اپنے ہی مدارس میں دو، غریبوں کو دو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف تم آنسو دے دو، یہ کرنسی دے دو ہمیں، بس وہ کرنسی ہم اپنے پاس جمع کر لیں گے، اس کرنسی کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کر اگر کبھی تم گناہ کی طرف جانے لگو گے تو تمہیں اس کرنسی کی وجہ سے تمہیں بہانہ بنا لے گے، وہاں جانے ہی نہ دیں گے. ہاں میرے پیارے دوستو، ہم مانگ کے تو دیکھیں، میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے پیارے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالی کے دینے میں کمی نہیں ہے. میرے شیخ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. اب اس کا کیا کریں، اس کا یہی کرے، مانگے جیسا بھی ہے مانگے، نہ رونا آئے پھر بھی مانگے، جھوٹا مانگے، ڈراما کر کے مانگے، بس مانگے اور مانگنا نہ چھوڑے، انشاءاللہ تعالی فضل ہو جائے گا، وہ دل نرم بھی کر دیں گے، آنسو بھی دے دیں گے اور وہ آنسو کی علاج بھی رکھ لیں گے. اس سے زیادہ میرے پیارے دوستو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا بیان کروں. میں ایک بہت کمزور، بیمار، کمزور، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیر محدود عظمتوں کو اپنی اس نہایت محدود اور کمزور لغت کے ساتھ اور کمزور قوتوں کے ساتھ میں پیش نہیں کر سکتا. بس یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم لوگ اپنی قسمت بدلوا لیں، اللہ کے لیے رو گا کر اللہ کو منا لیں، کیونکہ ان گناہوں کے کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالی کی کیوں، کیونکہ اللہ تعالی کے عذاب کی حد نہیں ہے، یہ اس غیر محدود عذاب کی طرف لے جائے گی کہ میرے پیارے دوستو چین اور سکون کا تصور بھی نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کو منا لیں، راضی کر لیں، فرما برداری اختیار کر لیں تو اس غیر محدود سکون، غیر محدود عظمتیں اور غیر محدود بہاروں کی طرف لے جائے گی کہ جس بہار کو خزاں بھی نہیں آئے گی، جس سکون کو بے سکون ہی نہ ہوگی، جس خوشی کو غم نہ ملے گا، جس روشنی کو اندھیرا نہ نظر آئے گا. اور کیا اس سے بڑھ کر کہوں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، ہم نالائقوں پر اپنی رحمت واسعہ بحر زخار کو، رحمت کے آبشار کو ہماری جانوں پر انڈیل دیجئے اور ہمارے مایوسیوں کے بادلوں کو ہٹا کر اپنے قرب کا اور اپنی نسبت کا، اپنے تعلق کا آفتاب ہم سب پر طلوع فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس رمضان شریف کی یا اللہ تعالیٰ رحمتوں کے صدقے میں، یا اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے میں، یا اللہ تعالیٰ آپ کے نبی، آپ کے اللہ محبوب، ہمارے آقا سرکار دو جہاں، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، سرور عالم، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، یا اللہ تعالیٰ جو آپ کی رحمتیں سکھائی، یا اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں آپ کی خیرت، آپ کی خیر، آپ کی برکتوں کو اظہار فرمایا، ظاہر فرمایا، اور یا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر جو آپ رحمتیں، عنایتیں، مہربانیاں، اور یا اللہ تعالیٰ راحتیں، اور یا اللہ تعالیٰ اپنا کرم
اس رمضان شریف کی صورت میں ہماری جانوں پر فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں اس کو ہم سب کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری کمزور جھولیاں ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہمارے کشکول ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارے دامن پھٹے ہوئے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہمارے ظرف ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارے ظرف کمزور ہیں. اے کریم مالک اپنا فضل فرما دیجئے, ہمارے پھٹے ہوئے دامن کو سی دیجئے, ہمارے ٹوٹے ہوئے کشکولوں کو جوڑ دیجئے. اپنے فضل و رحمت, اپنی مہربانیاں اور اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے. یا اللہ یہ جو کشکول آپ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں عطا فرمایا, آپ کے نبی نے ہمیں اس کشکول سے مانگنا سکھایا. یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں اپنے نبی کو وہ عظمت, اس نبی کی اس عظمت کا صدقہ کہ جو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے, اس عظمت کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اپنی رحمتوں کو ہم پر وسیع فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمتوں کو ہم پر وسیع فرما دیجیے. اے کریم مالک اپنی رحمتوں کو ہم پر وسیع فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو یا اللہ توبہ کی طرف راغب فرما دیجیے. استغفار کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو, یا آمدن ہو یا سہون ہو, یعنی جان بوجھ کر کے آؤ یا بھول کر کے آؤ, دن کے اجالے میں کیا, رات کے اندھیرے میں کیا, جلوتوں میں کیا, خلوتوں میں کیا, چھوٹا گناہ کیا, بڑا گناہ کیا, اس گناہ پر معافی مانگی یا اس گناہ پر معافی نہیں مانگی, اس گناہ پر ندامت ہوئی یا اس گناہ پر ندامت نہیں ہوئی, شرم اور حیا نہ آئی. یا اللہ اپنے کرم سے, یا اللہ تعالی ہم نے اپنے ہاتھوں سے شرم کا پیالہ پی لیا, غیرت کو بیچ دیا, بے شرم اور بے حیائی کی ساری حدوں کو, ساری منزلوں کو یا اللہ تعالی عبور کر لیا. اے کریم مالک اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو, کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا, کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا. کہ اللہ نیکی ہمارے پاس ہے نہیں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ تلاوت, نہ ذکر, نہ عبادات, نہ شریعت و سنت پر عمل کرنا, صرف گناہ ہی گناہ ہے. گناہ کی غلاظتیں ہیں, گناہ کی گندگیاں ہیں, گناہوں کے اندھیرے ہیں. اے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیجئے. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے. یا اللہ آپ کو آپ کی رحمتوں کا صدقہ, یا اللہ تعالیٰ آپ کے پیار کو آپ کے پیار کا صدقہ, آپ کے فضل کو آپ کے فضل کا صدقہ, آپ کی رحمت کو آپ کی رحمت کا صدقہ, آپ کے کرم کو آپ کے کرم کا صدقہ ہم کو یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی گناہوں سے اپنے کرم سے 100% بچا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی اپنا دوست بنا دیجئے. یا اللہ ہماری ہر سانس کو اپنی رضا اور خوشی پر فدا اور قربان فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کی لاج رکھ لیجیے. یا اللہ اپنی سایت مبارکہ کی لاج رکھ لیجیے. یا اللہ اپنی سایت مبارکہ کی لاج رکھیے. یا اللہ آپ قیمتی, آپ کا کلام قیمتی, آپ کا قرآن قیمتی, آپ کے قرآن کی ایک ایک آیت قیمتی, اس کا ایک ایک لفظ قیمتی, اس کا ایک ایک حرف قیمتی, اس کا ایک ایک حرکت قیمتی, اللہ اس کے معنی قیمتی. یا اللہ تعالیٰ وہ اپنے قرآن پاک کی لاج رکھ لیجئے. اس آیت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہماری قسمت کو بدل دیجئے, ہماری تقدیر کو بدل دیجئے, ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دیجئے, ہماری بدبختی کو خوشبختی سے بدل دیجئے. یا اللہ میری جہنمی ہونے کو جنتی سے بدل دیجئے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. یا اللہ کمزور پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ بیمار پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ کمزور پر رحم فرما. یا اللہ بیمار پر رحم فرما. یا اللہ تعالی میرے اس سفید بال کا صدقہ کہ اللہ جس پر آپ شرم فرماتے ہیں یار اس بار سفید بال کی لاز رکھ لیجیے. یا اللہ اس مجلس میں کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے سفید بال کی لاز رکھ لیجیے. یا اللہ اس مسجد میں کتنے بچے بیٹھے ہیں یا اللہ ان معصوم بچوں کے صدقے میں معاف فرما دیجیے. یا اللہ اس مسجد میں کتنے حافظ قرآن بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے سینے میں اس قرآن جو آپ نے عطا فرمایا اس کی لاج رکھ لیجیے. اس مجلس میں کتنے علماء بیٹھے ہیں یا اللہ اس علم کی لاج رکھ لیجیے. معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, فضل فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.